الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورة انعام اور سورة اعراف کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں سورتیں زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ انعام میں اصل موضوع تھا تذکیر بِآلَاءِ اللہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت یا اتحانی وعظ اور سورہ اعراف کا موضوع ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللہ اللہ کے ان دنوں کے حوالے سے عبرت اور نصیحت کے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اور کل جو حصہ ہم نے سورہ مبارکہ کا پڑھا تھا تو قوم عاد کا ذکر ہم نے پڑھا قوم ثمود کا ذکر پڑھا قوم شعیب کا ذکر پڑھا جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کو جس نوع کا عذاب دیا گیا اس کا ذکر پڑھا اب یہ آیا جو ہمارے زیر درس ہے اس وقت یہ خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولاً اہل عرب کے لیے تھی اور عرب میں یہود و نصارہ بھی موجود تھے اور یہ بات میں سورہ بقرہ کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی دونوں کتابوں میں تورات اور انجیل دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی مفصل اطلاعات تھی پیشنگوئیاں موجود تھیں اب یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر اس پس منظر میں کہ وہ لوگ کے جو ہمارے رسول نبی امی کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی انہیں آیات میں دو مرتبہ یہ جو ہے اصطلاح استعمال ہوئی الرسول النبی الامی وہ رسول کے جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں امی اسلم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی ہو اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے امی تھے اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضور امی ہونے کے باوجود عقل و دانش کی وہ باتیں کرتے تھے کہ اہل عرب کے لیے واقعتاً یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ ایک وہ شخص کے جس نے کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن یہ کہ وہ ایسی معقول بات ہے ایسی منطقی بات ایسی دانش پر مبنی بات حضور کا اعجاز یہ ہے قرآن حکیم وہ لوگ کے جو کہتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول کا کلام ہے وہ بھی بہرحال اس حوالے سے تو اپنے آپ کو سرنڈر کرتے تھے کہ اس کلام کے اندر جو تاثیر ہے اس کے اندر جو ادب کی چاشنی ہے اس کے اندر جو جمال و جلال ہے وہ انسانی بس کی بات نہیں ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کے جو موجود پاتے ہیں ان کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہوا مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل دونوں میں جو ان کے پاس ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اور ہمارے یہ رسول انہوں حکم دیتے ہیں معروف اور بھلائی کا اور روکتے ہیں منکرات سے گناہوں سے فحش اور بے حیائی کے کاموں سے یحل لهم الطیبات اور ہر پاکیزہ شے ہم اس رسول نے ان کے لیے حلال قرار دی ہے ویحرم علیہم الخبائث اور نجس اور ناپاک شے کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ویزع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم اور ان کا یہ کام بھی ہے کہ یہود و نصارہ نے جو رسومات کا ایک تومار اپنے اوپر لاد لیا تھا جسے یہاں عزر اور اغلال کہا گیا، ہاتھوں کی بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں، دین کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کر لینا کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ طوق جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیے ہیں دین کے نام پر، یہی وہ شے جسے بدعت کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی شے نئی ایجاد کر لی وہ رد کر دی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو شے بھی کسی بدعت کا اجرا کرتا ہے، جو شخص بھی، وہ ضلالت اور گمراہی میں ہے، اور ہر ضلالت اور گمراہی فی الآخر جہنم میں جائے گی۔ ان کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار۔ تو جو بدعات دین کے نام پر ان یہود و نصارہ نے اپنے اوپر توق ڈال لیے تھے، بیڑیاں ڈال لی تھی، ہمارے یہ رسول آ کر ان تمام چیزوں سے انہیں رستگاری عطا فرمائیں گے۔ اب اگلا حصہ وہ ہے کہ جو ہم سے متعلق ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی امت میں اپنے آپ کو شامل کروانا یقیناً بڑی سعادت، بہت اونچا مقام، ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ہم امت مرحومہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کے جن پر اللہ کا رحم لازماً ہوگا، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جو اکثر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے کے اندر ان چار تقاضوں کا ذکر کیا گیا کہ جو ہر امت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر لازم سمجھنے چاہیے۔ اگر ہماری نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ سچی ہے تو ان تقاضوں کو ادا کرنا ہوگا، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہے، میری اتباع کرو، اور اتباع ہوتی ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت محبت کے جذبات سے سرشار ہوگا، تو وہاں کے سوٹی وہ تھی۔ تو یہاں جو شخص بھی اپنے آپ کو امت محمد میں شامل فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت مرحومہ میں، اسے سوچنا چاہیے کہ آیت کے اس حصے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پر کس درجہ عمل پیرا ہے۔ فالذین آمنوا بھی، بس وہ لوگ کے جو ہمارے رسول پر ایمان لائیں گے۔ یہاں بھی یہ بات میں نہیں سمجھتا جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان کے علم میں نہ ہو کہ ایمان ایک قولی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے، یہ قانونی ہوتا ہے، ایک حقیقی ہوتا ہے۔ جس شخص نے بھی کلمہ شہادت ادا کر دیا، قانون اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن آیا اس کے دل میں بھی ایمان ہے اللہ کی ربوبیت پر، اس کے اعلیٰ کل شہین قدیر ہونے پر، اس کے بھی کل شہین علیم ہونے پر؟ یہ دل کا ایمان اگر ہے تو واقعتاً ایمان ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ تو فالذین آمنوا بھی، جو ہمارے رسول پر ایمان لائیں گے دل کے یقین والا، وعزروہ، اور وہ ان کی تعظیم، توقیر اور ادب، احترام، ہر امتی نے اپنے نبی اور رسول کا کیا، جو بھی امت اجابت تھی جنہوں نے اس نبی اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کر لیا، تو ان کے دل میں جو محبت ہوتی تھی اس نبی اور رسول کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، اس میں 100 گنا زیادہ محبت ان کے دلوں میں تھی حضور کی، جسے بالکل بجا کہا جا سکتا ہے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرتا تھا وہاں اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ حضور کی جان کی حفاظت کے لیے جس طرح غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا تھا، حالانکہ ہر شخص کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، تو وعزروہ ونصروہ، اور انہوں نے ان کی مدد کی، یہ جو مشن دے کر بھیجے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشن کی تکمیل میں ان کے دست و بازو بنے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا کہ جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن حکیم ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے۔ اولئک هم المفلحون، صرف یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہوں گے۔ یہاں حسر کا اسلوب ہے، گویا کہ اس سے کم پر اگر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ کے ہاں نجات ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی، یہ تمہارا اپنا تصور ہے. قرآن اس کے جو بات کرتا ہے وہ بالکل صحیح، اولئک هم المفلحون، صرف یہی لوگ اللہ کے ہاں فلاح پائیں گے. تو یہ بات ہمیں خاص طور پر نوٹ کرنی چاہیے کہ جہاں حسر کا صیغہ آتا ہے قرآن حکیم میں، وہاں تو گویا کہ کئی اور راہ مفر ہے ہی نہیں. اولئک هم المفلحون، اگر تمہارا تعلق سچا ہے امتی ہونے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب تک ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، نجات اور فلاح کی توقع عبث ہے. اس موضوع کے اوپر والد محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب چاہے جو لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوا. ایک تو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ بلا مبالغہ ملینز میں تباہ ہوا. اس لیے کہ سب سے پہلی جو تقاریر ڈاکٹر صاحب نے کی تھی یہاں لاہور آنے کے بعد، وہ انہی موضوعات پر تھی کہ لوگوں کو کم سے کم ان کے اندر اویئرنیس تو پیدا کریں کہ یہ کتاب جو ہر گھر میں موجود ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اب یہ بات میں کر رہا ہوں سن 1966-67 کی. بہت سے نوجوان جو یہاں موجود ہوں گے، یہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے کہ سمن آباد میں جو مسجد خضرہ تھی، جو مرکز بنی تھی پھر اس دعوت قرآنی کا، وہاں سب سے پہلے جو خطابات کیے تھے والد محترم نے اسی موضوع پر، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اور اس کے بعد ان کی وہ تصنیف کے جسے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ شائع ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. اس ایک آیت کے بارے میں 10 منٹ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کتاب چاہ آپ کو ہمارے بک اسٹال پر مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے اس کی قیمت ہوگی. لیکن یہ کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی کہ اپنے آپ کو ایک منسوب کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کی جس کی بادشاہی، جس کا اختیار اس زمین و آسمان پر محیط ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرمانے والا ہے، اسی کے اختیار میں موت ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یہاں دیکھیں پھر وہی لفظ رسول النبی الامی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کی کلمات پر بھی. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، واتبعوہ، اور ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، اسی طرح قوم موسیٰ میں بھی ایک جماعت موجود تھی کہ جو حق پر قائم تھی، جو حق کے موافق بات کرتے تھے. وبہی یعدلون، اور اسی کے مطابق عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. اہل کتاب میں بھی قرآن حکیم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، احبار بھی ہیں، روحبان بھی ہیں، ایسے امانتدار لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں سونا رکھوایا جائے تو اس میں ایک رتی اور معاشے کی خیانت نہیں کریں گے. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 جماعتوں میں، 12 جتھوں میں تقسیم کر دیا. یہ 12 وہی بنی اسرائیل کے قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان سے پھر آگے نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی 12 قبیلوں میں. واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اذ استسقاہ قومہ، جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی کی فرمائش کی کہ اب یہاں اس صحرا کے اندر پانی کہاں سے آئے. ان اضرب بعصاک الحجر، اور ہم نے حکم دیا ان کو کہ اپنے اس عصا کے ساتھ ضرب لگاؤ اس پتھر کو، چٹان کو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے. علیم کل ناصب بشرب، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا. اور ہر قبیلے نے، جو 12 قبیلے تھے، 12 چشموں میں سے ہر ایک کو، ایک ایک چشمے کو اپنا گھاٹ بنا لیا. وغلنا علیہم الغمام، ان کے اوپر ہم نے بدلیوں کو سایہ فگن رکھا. وانزلنا علیہم المن والسلوى، بادل کیوں سایہ فگن کیے؟ تاکہ صحرا کی جو تپش ہے سورج کی حرارت اس سے انہیں بچا کر رکھیں، اور ان پر من و سلوا نازل کیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے انہیں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے طیب چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے سرکشی اور بدبختی جو اپنے اوپر، جس کا گویا کہ اس رستے پر آگے چلے، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اب تم یہاں سیٹل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یہاں جو بھی تمہیں میسر ہے، جس قسم کے بھی اجناس ہیں، جس قسم کے بھی پھل اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں، ان میں سے کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے، جب اس شہر میں داخل ہونے لگو تو تمہارے اندر کوئی استقبال، گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تمہاری گردنیں جو ہیں وہ جھکی ہونی چاہیے، اور تمہاری زبان پر اللہ کے لیے جو ہے استغفار ہونا چاہیے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وادخلوا الباب سجدا، اور جب اس دروازے میں داخل ہو جو شاہدرہ ہوتا ہے، کسی وسیل میں وہ دروازہ جس سے داخل ہو کر انسان اس شہر میں داخل ہوتا ہے، تو تمہاری گردن جھکی ہونی چاہیے سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سنزید المحسنین، اور جو بھی احسان کی روش پر ہوں گے ان کو ہم اور بہت کچھ عطا فرمائیں گے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو کسی اور قول سے، جو انہیں کہا گیا تھا کہ کہنا حطۃن حطۃن، اے پروردگار ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے کیا کہا؟ حنطۃن حنطۃن. یہ پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ ہمیں تو اصل میں یہ کوئی غلہ چاہیے، ہمیں تو یہ گیہوں چاہیے، اور جیسے کہ زبان کے چٹخارے من و سلوا کھا کے جو ہے وہ بالکل اک گئے تھے، لہذا ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اٹھتی ہیں، نکلتی ہیں. فرسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو پھر ہم نے ان پر آسمان سے ایک آفت نازل کر دی. طاعون کی بیماری آئی تھی کہ جس میں پھر ہزاروں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے بسبب ان کے ظلم کے. بما کانوا یظلمون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اب دیکھیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور ورق، اور نبی ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ایک کسی بڑے دریا، بحر جو ہے صرف سمندر کو نہیں کہتے، کوئی بہت بڑا دریا ہو، بہت بڑی جھیل ہو، اس کے لیے بھی باہر کے الفاظ ہیں، کہ جو کنارے آباد تھی ایک دریا یا سمندر کے. اس یادون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے احکامات کے اندر تعدی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے. اس تاتیہم حیتانون، جبکہ وہاں اس بحر میں یا اس دریا میں جو مچھلیاں ہوتی تھیں وہ ان کے پاس آتی تھی. یوم سبتہم شرعان، جو ہفتے کا دن ہوتا تھا تو وہ کنارے کے قریب آ جاتی تھی ان کے دل کو لبھانے کے لیے، اور شرعا، اور ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہے نیزوں کی طرح وہ پانی سے اچھلتی تھی. مچھلیاں اگر کسی جگہ بہت زیادہ ہوں تو وہ شرارت بھی کرتی ہیں، دل لگی بھی کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کو گدگدی بھی کرتی ہوں گی، اس کی وجہ سے وہ اچھلتی تھی اور ان کی نگاہوں میں کے سامنے آتی تھی. ہوتا یہ ہفتے کا دن تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ اس ہفتے کے دن وہ مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے. ہر قسم کا کاروباری دنیاوی قطعاً حرام، لیکن اللہ نے ایسا ان کا امتحان لیا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن بھی خوب اچھی طرح، انہیں معلوم تھا کہ آج جو ہے یوم السبت ہے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے اٹکیلیاں کرتی تھیں. وہ یوم لا یثبتون لا یاتیم، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو ساحل سے دور چلی جاتی تھی. اب دیکھیے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امتحان آتا ہے تو اس میں پھر بہرحال آزمائش تو اسی طرح ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے تم فرما برداری کرتے ہو یا نہیں کرتے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا جس فسق و فجور کے وہ عادی ہو چکے تھے، لہذا اسی کا مظہر ہوا کہ انہوں نے یہاں بھی اپنا ایک ہیرا تلاش کر لیا. اور کرتے کیا تھے؟ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، بائبل میں بھی موجود ہے یہ واقعہ. کرتے یہ تھے کہ ہفتے کے دن جو ہے اس ساحل کے قریب بڑے بڑے گڑھے کھود لیا کرتے تھے. مچھلیاں چونکہ ہفتے کے دن ساحل کے بالکل قریب آتی تھی تو ان گڑھوں میں بھی چلی جاتی تھی. اب جیسے ہی یہ دیکھتے کہ معقول تعداد میں مچھلیاں اس گڑھے میں جمع ہو گئی تو جو اسے کھودا تھا تو اس کے اس درے کو بند کر دیتے تھے جہاں سے وہ پانی ان گڑھوں کے اندر آتا تھا، اور گویا کہ وہ اللہ کو، جسے قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو گویا کہ کوئی سب کی حرمت تو پامال نہیں، کہ ہم نے مچھلی شکار تو نہیں کی نا، حالانکہ سارا دن انہوں نے ضائع کیا اس کام کے اندر کہ گڑھے کھودتے رہے، اور جو اصلا مطلوب تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، وہ شے جو ہے انہیں حاصل نہیں ہو سکی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب یہ ساری تفصیل قرآن نے چھوڑ دی، لیکن یہ کہ اب ان میں تین طبقات وجود میں آ گئے. جبکہ کہا ان میں سے ایک جماعت نے، لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کن لوگوں سے کہا کہ جو ان لوگوں کو روکتے تھے، انہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر ایسے بہرحال لوگ موجود تھے کہ جو انہیں منع کرتے تھے، بھائی یہ سب کی حرمت کو تم پامال کر رہے ہو، اس کے اصل غرض تو اللہ کا ذکر تھا، اور یہاں تم جو ہے سارا دن مشقت کرتے ہو، گھڑے کھوتے ہو. تو جو انہیں واضح نصیحت کرتے تھے انہیں کہتے تھے لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَهُمْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں واضح نصیحت کرتے اس قوم کو جو سبت کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، جو سارا دن جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا یا ایک ان پر بڑا شدید عذاب بھیجے گا. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ، ہر اس شخص کے لیے بڑی نوید ہے کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، لوگ نہیں رکتے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اگر اسے زبان دی تھی اس کو استعمال تو کیا تھا اس برائی کے خلاف، اگر طاقت دی تو طاقت کا استعمال کیا اس برائی کے خلاف. تو قالوا معذرتا الى ربکم، جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان پر جو روکنے والے تھے، تو یہ روکنے والے کیا کہنے لگے کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور جا کر معذرت پیش کر دیں، پروردگار ہم نے تو انہیں سمجھانے کا حق ادا کر دیا، یہ باز نہیں آئے. ولعلہم یتقون، اور کیا خبر کہ ہمارے اس بعض نصیحت کے رد عمل میں ان کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی پیدا ہو جائے، شاید بعض آ جائے، ممکن ہے بعض لوگ رک بھی جاتے ہوں. فلما نسو ما ذکروا بھی، اور جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، اب یہاں اصل میں وہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچایا ایک بڑے عذاب سے جس کا ذکر آگے آ جائے گا، کہ ان سب کے چہرے جو ہے مست کر دیے گئے، بندوں کو کیسے بنا دیے گئے. تو ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو نہیں عن المنکر کر رہے تھے. وہ ہے کہ تین طبقات جو وجود میں آئے، ایک طبقہ وہ تھا جو وہ کام کر رہا تھا، اس گناہ میں بالفعل شامل تھا، انہوں تو گویا کہ سبت کی حرمت کو پامال کیا. ایک بڑا طبقہ ان خاموش تماشائیوں کا تھا جو خود تو اس کام میں شریک نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اور ایک محدود طبقہ ان لوگوں کا تھا کہ جو روکنے والے تھے، جو نہی عن المنکر کے فریضے پر جو ہے وہ کاربند تھے. یہاں قرآن کہتا ہے فانجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا صرف انہی کو جنہوں نے انہیں برائی سے روکا تھا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی گیا تھا ایک بڑے عذاب سے ان کے اس فسق کی وجہ سے. اور وہ پکڑ کیا تھی فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، اور جب انہوں نے سرکشی میں حد کر دی جس شے سے منع کیا گیا تو اس سے باز نہیں آئے. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ہو جاؤ بندر ذلیل. ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، اس میں روایات بھی موجود ہیں. ایک وہ عذاب بھی تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ ایک وہ جو ہے ان کے لیے دسترخوان نازل فرما دے، قوم نے مطالبہ کیا تھا. وہاں بھی حدیث ترمذی شریف عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے چہرے جو ہیں خنزیروں کیسے بنا دیے گئے. اللہ کے لیے تو مشکل کام نہیں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ان کے کان کھول کر انہیں یہ بات پہنچا دی تھی کہ ان پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا. مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین قسم کا عذاب پہنچائیں گے. اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہودیوں کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے ان کی خباستوں اور فسق و فجور کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے جس طرح برسے ہیں. 600,000 قتل ہوئے تھے جب نبوکدنضر نے حملہ کیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بتا دی. 300,000 قتل ہوئے تھے جب ٹائٹس رومی نے ان کے اوپر یہودیوں پر حملہ کیا تھا. اور ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر کے ہاتھوں کتنے قتل ہوئے، کہا جاتا ہے کہ 60,000. چلیے 60 کا ایک صفر اگر آپ نکال دیں تو 600,000 تو کم سے کم اس نے یہودی قتل کیے تھے. یہ اللہ کے عذاب سے کے کوڑے تھے اس پر سے. ان ربک لسریع العقاب، یقین میں آپ کا رب جو ہے وہ عذاب دینے میں اسے کوئی دیر نہیں ہے، فوراً بھی پکڑ سکتا ہے لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور اور رحیم ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ان بنی اسرائیل کو یہودیوں کو ہم نے زمین میں متفرق کر دیا. اب ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا، حالانکہ ان کا اصل وطن جو ہے یروشلم تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا جو ہے انتشار ہوا ہے اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے پھر یروشلم میں انہیں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی، وہاں ان کو جو ہے پھر انہوں نے اپنی جو ہے رہنے کی جگہ بھی بنا لی. یہ بارہ حقیقت ہے، اور وہ بھی اصل میں وہ جو فائنل فیز ہے جس میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آ جائے گا، وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ قیامت سے پہلے جو ہے پوری دنیا میں سے یہودیوں کو سمیٹ کر ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے. اور پھر وہ علاقہ ہوگا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودیوں پر وہ عذاب کا کوڑا برسے گا. اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے. منہم صالحون منہم دون ذلک، ان لوگوں میں سے ان میں جو متفرق جماعت تھی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نیک بھی تھے، لیکن یہ کہ بہت سے وہ تھے جو بہت ہی بد تھے اور فاسق و فاجر تھے. وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات، اور پھر ہم نے ان کو آزمایا ان کے اندر خوشحالی بھی آتی رہی، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی رہی، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ وہ باز آ جائیں. فخلف من بعدہم خلف، اور ان لوگوں کے بعد اب جو ناخلف وارث ہوئے ہیں، قرآن میں اس بات کو بھی کئی جگہ لیا گیا کہ نبیوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ وہ ناخلف لوگ جو ہے وہ پھر وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں اور دین سے یکسر منحرف ہو جاتے ہیں. ورث الکتاب کے، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، اس کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، یا خمون عرض احد الادنا، اور وہ اس کتاب کو بیچ کر اس دنیا کی حقیر سی پونجی حاصل کرتے تھے، وہی فتویٰ فروشی جو علماء یہود کا کام بھی تھا. وہ یقولون سیغفر لنا، اور کہتے یہ تھے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جی اللہ معاف کر دے گا. اور یہ باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر بھی راسخ ہیں، تو جو شعر کے اندر بیان کی گئی ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، خار ہیں بدکار ہیں جو کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول کی امت میں ہو جانا ہی گویا کہ پیش کی اس بات کی جو ہے گارنٹی ہے کہ جنت میں تم لازمی داخل کیے جاؤ گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر انہیں اس فطرہ فتویٰ فروشی کے نتیجے میں جو رقم انہوں نے پہلے حاصل کی تھی اتنی ہی اور بھی مل جائے تو اس کو بھی لے لیں گے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا ایک عہد جو کتاب میں تھا، تورات کے ذریعے ایک عہد لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کوئی بات نہیں کہیں گے. وہ درسو ما فیہ، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں پڑھ بھی لی تھی. تورات کے اندر کتنی بھی تحریف کی ہو، اس کے احکام کے اندر کتنا بھی الٹ پھیر انہوں نے کیا ہو، لیکن بہرحال حق تو اس میں کچھ نہ کچھ موجود تھا. ودار الآخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہاں بھی دیکھ لیجئے، جنت کا وعدہ صرف متقین سے ہے، اور متقین وہ ہوتے ہیں جن کے دل کی گہرائی میں ایمان ہوتا ہے، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جو اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کرنے والے ہیں. افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ تمسک کرنے والے ہیں، اسے مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نماز قائم کی. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اجر ہم جو مصلح ہیں، جو صلح کار لوگ ہیں، ان کے اجر ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، پھر دیکھیے چونکہ وہی مکی صورت ہے، لہذا ذکر ہو رہا ہے یہود و نصارہ کا، وہ بھی تو پس منظر میں ہے. جبکہ ہم نے یہ جبل طور کو ان کے سر پر معلق کر دیا تھا، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، جیسا کہ منکرین حدیث اور معجزات کا منکر جو منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق نہیں کیا تھا، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ کوہ طور جو ہے اس کے ان کے اوپر آ پڑے گا. جس طرح آپ کسی بڑی عمارت یا بڑی مینار کے سامنے کھڑے ہوں اس کے سائے میں اور اوپر دیکھیں تو آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ سائیکولوجیکل ایک اصل میں معاملہ تھا کہ جس کو یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا. قرآن نے یہاں حفاظت کی، کأنہ ذلۃ، اس کو ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کیا تھا اللہ نے. یہ کوئی استعارہ نہیں تھا کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوہ طور ہمارے اوپر آ پڑے گا. وظنوا انہم واقعون بہم، اور انہیں یقین ہوا چاہتا تھا کہ اچانک یہ ان کے اوپر گرا دیا جائے گا. خذوا ما آتیناکم، اس کیفیت میں ان سے وہ میثاق لیا جس کا ذکر قرآن بارہا کرتا ہے کہ جس کو انہوں نے پھر توڑ دیا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوت، جو تمہیں دیا گیا ہے اس کتاب میں تورات میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی کی روش پر رہو. واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے، ان کی نسل میں سے، ان کے سرب میں سے، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا ان کی اولاد کو. یہاں اصل میں مراد جو ہے ایک جو تخلیق ہے جو ہر شخص کی ہو رہی رحم مادر میں، نو مہینے دس دن کا عرصہ جو ہے وہ رحم مادر میں مکمل کرتا ہے، اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تھی 120ویں دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ اس بچے کی جسے بعد میں جو ہے ولادت بھی ہوگی اور نوجوان بھی ہوگا اور پوری عمر پائے گا، اس کی روح کو اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے. تو یہاں جو ذکر ہو رہا ہے کہ بنی آدم کے پیٹھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو شے اخذ کی تھی وہ اصل میں ان کے روحوں کی ایک تخلیق تھی، جس کے لیے حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر کن کے نتیجے میں تمام انسانوں کی ارواح وجود میں آ گئیں، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الستو بربکم قالو بلا، آگے الفاظ موجود ہیں. واشہدوا علی انفسہم، اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا کر انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، تو تمام ارواح نے یہ کہا تھا. اب یہاں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جو روح موجود ہے، یہی وجہ ہے قرآن بار بار جو ہے توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری روح کے اندر، تمہارے دل کے گہرائی میں اللہ کی معرفت ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ تمہارے اوپر جب کوئی کڑا وقت آتا ہے تو تمہیں کوئی دیوی اور دیوتا اور کوئی تمہارے جھوٹے معبود یاد نہیں آتے، صرف اللہ کو پکارتے ہو. قالو شاہدنا، تو تمام نے جواب دیا ہم اس پر گواہ ہیں. ان تقول یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، مبادہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اللہ کی معرفت سے، ہمیں تو شناسا ہی نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت جو ہے اس کا بیج ہر انسان میں ڈالا، اور یہ اصل میں مظہر ہے اس روح کے عہد کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کیا تھا. الستو بربکم قالو بلا. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم اللہ کے پاس جا کر یہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد تھے اصل میں شرک پر، تو ہم نے بھی اسی رستے کو اختیار کر دیا. وکنا ذریتا من بعدہم، ہم انہی کی نسل میں سے تھے، انہی کی ذریت میں تھے، لہذا ہم بھی اسی دین پر چل پڑے. تو گویا کہ اصل قصور جو ہے ان کا نہ ہوا، ان کے آبا و اجداد کا ہوا. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، بعد میں آنے والی قومیں اور پہلی قومیں، تو بعد والی جو ہیں وہ پہلوں کے اوپر الزام دیں گی کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو تمہارے رستے کو دین سمجھا. اور یہ جو ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں، ان کے بعد آنے والی ان پر الزام دیں گی کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا. افت اولکنا بما فعل المبطلون، اور وہ وہاں یہ کہیں کہ کیا اب ہماری ہلاکت، ہمیں جہنم میں جھونکا جائے گا اس بنیاد پر کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ جھوٹ پر تھے، ہم نے تو انہی کی پیروی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں جو ایک عقل سلیم عطا کی ہے، فطرت صحیحہ اسے دی ہے، تو اس کے اندر تو اللہ کی معرفت ہے. اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسے توحید پر آنا چاہیے تھا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تمام آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ رجوع کریں، واپس لوٹیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ذرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں بتائیے اس شخص کا معاملہ، اس کی خبر یا اس کا قصہ کہ جسے ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ پھر نکل گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا، علم دین بھی دی تھی، اور اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. بلعام بن باعورا اس کا نام تھا، بڑی اس کے جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، پھر شیطان نے اس شخص کا پیچھا پکڑ لیا. ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے کسی فاسق و فاجر کے لیے اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، وہ تو پہلے سے اسی رستے پر ہے جس کا شیطان جو ہے دعوت دینے والا ہے. ہاں، وہ شخص جو توحید پر ہے، جو نیکیوں کے رستے کا سفر کار مسافر ہے، اس کے لیے شیطان گھات لگا کر بیٹھتا ہے. جس میں اس نے کہا تھا میں ان کے دانت کی طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور کسی کو تو نہیں پائے گا سوائے چند لوگوں کے جو تیرے شکر گزار مجھ سے بچ سکیں گے، باقی سب کو ورگلا دوں گا. فکانہ من الغابین، اور وہ ہو گیا حد سے گزرنے والوں میں. یہ بلعام بن باعورا ایک شخصیت ہے، ہمارے مفسرین نے لکھا ہے اس کا تعلق جو ہے پر اسرائیل سے تھا. اور پھر کہ جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات سے اسے نوازا تھا، لیکن کہیں جو ہے اس کی نفسانی خواہشات، اور روایات میں کسی ایک عورت کا جو ہے عشق اس کے اوپر ایسا سوار ہوا کہ وہ پوری جو دین تھا اور تو حکمت و دانائی ہر سے جو ہے اس سے نکل گئی، اور وہ اسی کے اندر دیوانہ ہو گیا، اور گویا کہ اس کے اپنے دین کا ڈھیلا کر لیا. اس قسم کی چیزیں بہرحال ہر معاشرے میں آپ کی بھی علم میں آتی ہوں گی. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رستے پر بہت آگے لے گیا، لیکن اچانک ایسا معاملہ ہوا کہ جو بالکل یہی معاملہ جو بلعام بن باعورا کا ہوا کہ شیطان نے ایسا پیچھا پکڑا کہ اسے کسی کام کرنا چھوڑا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے اور رفع کرتے اور اس کے مرتبے کو بلند کرتے، یا جو ہم نے اسے آیات دی تھی، جو نشانیاں دی تھی، جو علم دیا تھا، اس میں ترقی کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس کا طرز عمل کیا تھا، وہ زمینی خواہشات ہی کا اسیر بن گیا. اس کی جو نفسانی خواہشات تھی اسی کی جو ہے سیری میں لگ گیا، اسی کا اتباع کرنے لگا. وہ تبا ہوا ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں مصروف ہو گیا. فمثله، اب یہاں مثال دی جا رہی ہے اس کی مثال ایسے ہے، الکلب، جیسے کہ مثال ہے کتے کی، ان تحمل علیہ یلحت او تترکہ یلحس، جب انسان کے اوپر حرص، طمع اور لالچ جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مشابہت کتے کی سی ہوتی ہے کہ کتے کا اگر پیٹ بھرا بھی ہوگا تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوگی اور ہر شے کو سوکھے کہ شاید اس میں میرے لیے کھانے کی کچھ ہے. لہذا لالچ کے لیے جو ہے استعارہ عام طور پر کتے کی مثال دی جاتی ہے، ہر وقت جو ہے گویا کہ رال ٹپک رہی ہے اور حرص اور جو ہے لالچ اس کے اندر موجود ہے. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، تو اس قسم کی شخصیت کی مثال جو ہے اس کتے کی سی ہے کہ چاہے وہ آسودہ حال ہو گویا کہ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو، اور چاہے وہ بھوکا ہو یا اس کسی مشقت کے اندر مبتلا ہو، وہ جو ہے ہر وقت ہانپتا ہی رہے گا، اس کی زبان لٹکی ہوگی اور اس کی رال ٹپک رہی ہوگی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاقصص القصص لعلہم تتفکرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثالیں، یہ قصے ان کے سامنے بیان کیجئے، شاید یہ اپنے بارے میں کوئی غور کریں. اس مثال میں شاید انہیں کوئی اپنی شبیہ بھی نظر آ جائے کہ شاید ہمارا معاملہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے دین کا شعور بھی دیا، دین کی سمجھ بھی دی، لیکن دنیا داری میں جو ہے ہم ان تمام چیزوں کو، جو اللہ کا بڑا احسان ہم پر ہوا تھا، ان تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کر اپنا مطمع نظر اور فوکس کر لیا صرف ہم نے دنیا ہی کی زندگی کو. لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کر سکے. سا مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی مثال، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. وانفسهم کانوا یظلمون، اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے. من یهد اللہ فهو المهتدی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے پر چلا دیتا ہے تو یہ ہے راہیاب. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی کے رستے پر ڈال دے، پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود نہیں ڈالتا، وہ خود اختیار کرتا ہے گمراہی کے رستے کو. اس کا تجربہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے. نیکیوں کا رستہ اختیار کیجئے تو آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا نا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے خاصیات نفس کا جو بے لگام گھوڑا ہے اسے لگام دے کر رکھی. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جو خود گمراہ ہو جائے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے تو جہنم کو پیدا کیا ہے، تیار کر لیا ہے، کس کام کے لیے؟ کہ وہ بھر دی جائے گی جنات اور انسانوں میں سے. ظاہر نیکوکار لوگ تو اس میں نہیں ڈالے جائیں گے، فاسقوں اور فاجروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اب یہ لوگ کون ہیں کہ ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن تفقہ نہیں کرتے، عقل دماغ دیے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دیے لیکن دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سے دیکھنا دیکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے ہیں، حق بات سنتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. گویا کہ اس کا سننا نہ سننا برابر ہو گیا نا، حضور کی بات کو سنی انسنی کر دینا. کانوں نے سن تو لیا، وہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ آپ کی جو ٹمپینک میمبرین ہے اس پر جا کر انہوں نے اپنا اثر کیا، بات سن لی، لیکن یہ جب اس کو تسلیم نہیں کیا، جب اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یا ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو مویشی اور ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے ہیں کل اسماء، اور اسماء بھی وہ جو حسنا ہے، بہترین نام. فدعوہ بہا، لہذا اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو انہی ناموں کے حوالے سے. اسماء حسنہ جو ہیں 99 کی تعداد ہے، حدیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، اور بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے اسماء حسنہ کا، جو آپ کو سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں مل جائے گا. 18 اسماء حسنہ 3 آیات میں جمع ہو گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. 18 اسماء حسنہ ان 3 آیات میں جمع کر دیے گئے. لہذا اللہ سے دعا کیا کرو، پکارا کرو ان اسماء کے حوالے سے، یا اللہ یا عزیز، یا اللہ یا غفور، یا اللہ یا رحیم. اب یہ الفاظ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا، اپنی عرضداشت کر سکتے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھو، چھوڑ دو کہ جو اللہ کے اسماء میں کجی تلاش کرتے ہیں، انہی اللہ کے اسماء کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے تعویذ گنڈوں کے اندر بھی، حالانکہ اللہ ہی کے اسماء ہیں. اللہ کا اسم یہ بھی ہے نا، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، وہ رفعت ادا کرنے والا بھی ہے، اسی طرح جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ خافض بھی ہے، ان کو نیچے پستی میں دھکیل دینے والا بھی ہے. لہذا نام کا یہ حصہ جو استعمال کر لیا کسی شخص کے خلاف، اب یہ کام اس زمانے بھی ہوتا اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ہمارے یہ عملیات کے جو ماہر ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پڑیوں پر لکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں، یلحدون فی اسمائہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر الحاد کرنے والے، اس سے اپنا غلط جو ہے وہ مطلب حاصل کرنے والے، یہ کجی ہے اصل میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المعز، عزت دینے والا، اور اسی کا نام المذل بھی ہے، ذلت دینے والا، ذلیل کر دینے والا، کمزور کر دینے والا. اب اس کو استعمال کرنا کسی شخص کو جو ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے المعذل، اور اس کو جو ہے اپنے کسی ایسے کتبے کے اندر جو ہے لکھ لینا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گویا کہ منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو سزا مل جائے گی جو ان کے اعمال تھے. وممن خلقنا امت یهدون بالحق وبه یعدلون، اور ہماری مخلوقات میں سے جو ہم نے پیدا کیے جن و انس، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حق پر ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. اور یہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ قیامت تک اس امت میں ایک طبقہ ایسا موجود رہے گا جو حق کا علم بردار ہوگا، جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، سنستدرج من حیث لا یعلمون، تو ہم تو ان کو ڈھیل دے دے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بارے میں انہیں خبر نہیں ہوتی، گویا کہ وہی ضلالت اور گمراہی کے رستوں پر آگے بڑھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ دبوچتا ہے. وہ املی لہم ان قیدی متین، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. ان قیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا لوگ یہ لوگ جو ہے کبھی سوچتے نہیں تنہائی میں، جسے آپ کہیے سیلف ایسوسینیشن، اپنے آپ کو خود دیکھیں، اسیس کریں. ان میں سے کسی شخص سے آپ پوچھیں کیا کبھی تم نے تنہائی میں غور کیا کہ تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل و دانش کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام تک تو پہنچا رہے ہیں، جو الصادق ہیں، الامین ہیں، جن سے آج تک کسی گناہ کا صدور نہیں ہوا، اور تم کہتے ہو پاگل ہیں؟ معاذ اللہ، ما بصاحبہم من جنہ. تم ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، کیا تمہارا دل یہ گواہی دے گا کہ انہیں کوئی جنون کا عارضہ ہے؟ کیا مجنون تم نے کوئی ایسا دیکھا جو ایسی عقل و دانش کی باتیں کرنے والا ہو، جس کی سیرت اتنی پاک ہو، جس کی دامن پر کوئی چھوٹی سی چھیل تک موجود نہ ہو؟ تو یہ گویا کہ وہ ایسا سوال ان سے کیا گیا کہ سوائے اس کے کہ زبانی رہیں، ان کی گنگ ہو جائیں. کبھی تنہائی میں غور کرو ان کے بارے میں، جو تم انہیں کہتے ہو ان کے اوپر آسیب ہو گیا، ان کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، یہ کوئی مجنون ہو گئے ہیں، کیا واقعی یہ ہے؟ ان و الا نذیر مبین، نہیں بلکہ وہ تو جو نذیر ہیں، خبردار کرنے والے، اور پھر یہ کہ صاف صاف جو ہے عذاب سے ڈرا دینے والے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اس زمین و آسمان کی بادشاہی میں، یہاں جو کنٹرولز ہیں، کس نے اس کو قائم رکھا؟ وما خلق اللہ من شيء، جو سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، کس حکمت سے پیدا کیا ہے، کیا عمدہ تخلیق ہے اللہ کی. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا جب کہ ان کی اجل ان کے سر پر کھڑی ہو، اللہ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر ڈھہ جانے والا ہو، یا یہ کہ ان کی موت تو ہے نا جو ہر وقت ان کے سر پر کھڑی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اور کون سا کلام ہوگا، کون سی حدیث ہوگی کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ وہ کہ قرآن حکیم کی آیات اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکی، تو اور کون سا کلام ہوگا کہ جو ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے گا. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اب اس کی کوئی ہدایت کا امکان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں، اب وہ اسی میں سرکردہ ہیں. اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو ہدایت کے رستے پر نہیں لاتے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، اَيَّانَ مُرْسَاهَا، کب آئے گی. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس قیامت السَّاعَةِ، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، وہ نہیں واضح کرتا یا نہیں ظاہر کرتا، نہیں بتاتا کسی کو اس کے وقت کے بارے میں، اور اس کا علم الا ھو، صرف اسی کے پاس ہے. حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے، اس حدیث جبرائیل کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا تھا، تو اس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں کب واقع ہوگی، تو حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ مذل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے اسے کوئی زیادہ علم نہیں ہے اس کے بارے میں، اس شخص سے کہ جو سوال کرنے والا ہے. حضرت جبرائیل فرشتے ہیں، اگر کوئی علم ہوتا اللہ تعالیٰ کو دینا ہی ہوتا تو حضرت جبرائیل یہ فرشتوں کو دوتے، جو آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. تو یہ علم وہ ہے قیامت کا جو اللہ نے اپنے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا. قرآن یہی کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یقیناً علم الساعۃ جو ہے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. سکولت فی السماوات والارض، اور وہ جو قیامت کا معاملہ ہے وہ اس زمین و آسمان پر بہت بھاری ہوگا. لا تاتیکم الا بغتہ، اور وہ تم پر آئے گی اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، ہاں اس کی علامات ہیں جو حضور نے بتائی تھی اس حدیث میں، کہ اس سے پہلے جو ہے یہ معاملات ہیں، یہ خرافات جو ہیں وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہوں گی. اور پھر یہ کہ ایک دوسرے سے جو ہے روپے پیسے کی جو ہے اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی طلب اور اونچی اونچی عمارات بنانا, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اب آپ دیکھتے ہیں اس زمین پہ کہ جہاں وہ ہمارے عرب بھائی بستے ہیں. وہاں اگر ایک بلڈنگ اگر 80 منزلہ بنی ہے تو اس کا جو دوسرا ہوگا وہ 90 منزلہ بنائے گا, اور اس کے بعد اس سے اگلی, اور ابھی وہ برج الخلیفہ یا جو کچھ بھی بنا ہے اب سنا یہ کہ اس سے بھی آگے کی تیاری ہو رہی ہے. اس حدیث کے اندر خاص طور پر کہا گیا یتطاولون فی البنیان, یہ لوگ جو ہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے, یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہے. قل لا املک الا لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند الله, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں کرتا خود اپنے بارے میں کسی نفع یا ضرر کا, الا ما شاء اللہ, وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا, رب کے چاہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ولو كنت اعلم الغیب, اور اگر مجھے کوئی غیب کا علم ہوتا, الغیب کل غیب کا علم ہوتا, لاستكثرت من الخير, تو میں بہت سا روپیہ پیسہ اور مال و دولت جمع کر چکا ہوتا. اب یہاں سب میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علم غیب دیا گیا تو جو اللہ نے چاہا وہ دیا, یہ نہیں ہے کہ کل علم غیب کے جو ہے وہ مدعی تھے. یہ تو کہہ دیا گیا لو كنت اعلم الغیب, اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا. وما مسنی سو, اگر حضور کو پتا ہوتا کہ طائف جا کر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اگر غیب کا علم حضور کو ہوتا تو ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا کہ وہاں وہ پتھر پڑیں گے کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو جائے گا. اور یہ معاملہ اللہ کے اس رسول کے ساتھ ہوا کہ جو محبوب رب العالمین ہے, جو رحمت للعالمین ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں ہوں خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا, لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, وجعل منها زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا, حضرت آدم حضرت حوا, لیسکن الیہا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے. گویا کہ یہ جو مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے تو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. ایک گھر کی پورا امن ہوتی ہے, گھر میں سکون ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر, اس کے اندر بھی ایک سکون کا معاملہ ہوتا ہے. فلما تغشاہا, اور جب وہ اس شوہر نے جو جس کا ذکر کیا زوجہا, شوہر اور بیوی کا ذکر ہو رہا ہے, تغشاہا, جب اس کو ڈھانپ لیا, حملت حمدا خفیفا, خاص طور پر یہ تعلق زناشو کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں اس خاتون پر یا اس کی بیوی کا جو حمل ٹھہر گیا, حملا خفیفا, جو ابتدا میں بڑا خفیف تھا, فمرت بھی, اور وہ اسی طرح اپنے جو ہے روزانہ کے کام کاج کرتی تھی کہ اس کے اندر کوئی ممانعت, کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں تھی. فلما اسقلت, پھر وہ جو آخری پیریڈ ہوتا ہے جب وہ خوب بوجھل ہو گئی, دعو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا, تو ان دونوں نے, شوہر اور بیوی دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار, اگر تو ہمیں صالح اور تندرست جو ہے بچہ عطا فرما دے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے. ظاہر ہے یہ دعا ہر اس جوڑے کی ہوتی ہے جس کے اندر کچھ ایمان ہے, اے پروردگار صحیح سالم تندرست, اور پھر یہ کہ بہرحال یہ لڑکا اور لڑکی کا اختیار تو اللہ کا ہے, لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر لڑکیاں زیادہ دی ہیں تو وہ یہ بھی دعا کرتا ہے, پروردگار مجھے اولاد نرینہ عطا فرما. یہ دعا اللہ سے کی جاتی ہے. فلما آتاہما صالحا, اور جب ہم انہیں تندرست اور صالح, جو ہے صالح سے مراد یہ نیک بچہ نہیں ہے جو پیدا ہوتا ہی نیک تھا, بلکہ صالح سے مراد یہ کہ جسمانی اعتبار سے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, بالکل تندرست, جعل لہ شرکا فیما آتاہما, تو پھر فوری طور پر ان دونوں کا طرز عمل کیا تھا, ان دونوں نے جو ہے جو اللہ نے انہیں دیا تھا یہ بیٹا یا بیٹی, اس میں اوروں کو بھی شریک کر لیا کہ میں تو فلاں بزرگ کے مزار پر گئی تھی, وہاں جا کر جھاڑو دی تھی, اس کی وجہ سے میرے ہاں اولاد ہوئی ہے, میں تو فلاں پیر کے پاس جا کر میں نے اس سے دعا کروائی تھی, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں جب اللہ تعالیٰ نے وہ انعام فرما دیا ان پر, تو اب ان کی زبان پر یہ آ رہا ہے فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ایشرکون مالا یخلق شیئن, کیا تم شریک کرتے, یہ کیا یہ لوگ شریک کرتے ہیں اس کو کہ جس نے کبھی کوئی شے تخلیق نہیں کی, ان کے کسی دیوتا نے کوئی شے بنائی ہے, وہم یخلقون, جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ان پتھر کے بتوں کو ہاتھوں سے تراشا, یا اولیاء اللہ سے اگر تم حاجت روائی کرتے ہو, انہیں سمجھتے ہو مشکل کشا ہے, تو انہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا نا, وہ تو اپنے خود نفع حضور سے کہلوا دیا گیا کہ میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا اپنے بارے میں بھی کسی نفع یا نقصان کا, کجا یہ کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں. تو یہ تو انسان کے عقیدے کی جو ہے کہ وہ گراوٹ ہے. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی ان کے اندر استطاعت ہے اپنی مدد کی اور نہ ہی وہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. وان تدعوهم الى الهدى، اور اگر آپ انہیں بلاتے ہیں ہدایت کی طرف قرآن کی طرف، لا يتبعوكم، یہ تمہاری یا آپ کی پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم، ان کے لیے برابر ہے. ادعوتموهم ام انتم صامتون، خواب ان کو بلائیں یا نہ بلائیں خاموش رہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ویسے بھی اب حضور کو جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، 5-6-7 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ اس دور میں ایمان لا چکے، ان کی تعداد ابھی 100 سے زائد بھی نہیں تھی، باقی تمام تو اسی اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا تھے. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تم امثالکم، وہ تمہارے ہی جیسے عباد ہیں اللہ کے. فرشتے کون ہیں؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ اولیاء اللہ، انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو جب تم انہیں پکارتے ہو یا انہیں پکارو تو کیا انہیں چاہیے نہیں کہ تمہارا جواب دے، تمہاری حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو. الہم ارجلی یمشون بہا، یہ جو تم بت بناتے ہو اور ان کی بڑی موٹی موٹی تم ٹانگیں بھی بنا دیتے ہو، کیا ان کی یہ ٹانگیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بڑے مسکولر قسم کے تم نے بازو ان کے بنا دیے، ہاتھ بھی ہیں، کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہو اور کسی کو کچھ دے دیا ہو یا کسی کچھ لے لیا ہو کہ اسے کوئی شے پکڑ سکیں؟ ام لہم اعیون یبصرون بہا، بڑی موٹی موٹی آنکھیں تم نے بنا دی اس بت کی، کیا اسے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، یہ بھی ان کو گویا کہ جیسے آپ کہیے کہ ان کے اوپر جو ہے کچوکے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے خدا، جو نہ چل سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام خداؤں کو چکنا چور کر دیا، سب سے بڑا خدا موجود تھا بالکل زندہ اور سالم، زندہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا تھا، اس نے کوئی مدافعت نہیں کی. حضرت ابراہیم چاہتے تو اس کا بھی جو ہے ایک کلہاڑا مارتے اور اس کا بازو بھی کٹ کے ایک طرف جا پڑا ہوتا. قلت شراکاکم، اے نبی ان سے کہیے ذرا پکارو اپنے ان شریکوں کو، ثم کیدونی، اور پھر میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یہ گویا کہ انہیں جھجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ ہیں تمہارے خدا اور معبود جنہیں تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا دوست اللہ تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ تو وہ ہے کہ جس نے کتاب نازل فرمائی، میرا ولی وہ ہے، میرا پشت پناہ اور کارساز وہ ہے. وہ یتولی الصالحین، اور وہ ہے کہ جو ولی ہے، جو پشت پناہ ہے ان لوگوں کا جو نیکوکار ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، اور انہیں شرک اور معصیتوں کے گھٹاٹوں بندرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین تدعون من دونی، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تو کوئی استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی. ولا انفسهم ینصرون، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اور اگر تم ان سے کوئی رہنمائی مانگو تو وہ تو تمہاری بات سنتے نہیں، کان تو تم نے بنا رکھے ہیں لیکن کیا سماعت ہے ان کے اندر، جو تم جو ہے ان کے سامنے چیخ پکار رہے ہو کیا وہ سن رہے ہیں؟ وہ تراہم یندرون الیک وہم لا یبصرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی پکچر لیتے ہیں وہ کیمرے کو دیکھ رہا ہے، تو اب آپ چاہے ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں، جیسے دیکھیں وہ آپ کو دیکھتا ہوا نظر آئے گا. یہی معاملہ ان بتوں کا تھا، ان کو بناتے ایسے تھے کہ گویا کہ جو شخص بھی سامنے ان کے گیا اب یہ بت ان کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی ان کا خاص ایک ٹیکٹکس ہوتے تھے تاکہ یہ کہ اس کے اوپر دہشت بھی ہو، اس کے اوپر خوف بھی ہو، اور بعض اوقات اسی قسم کی ہیلوسینیشن کی وجہ سے وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ بت جو ہے گھور کر انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس قسم کا تاثر بھی ان پر ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ عملہ ضرور دیکھ نہیں سکتے. خذ العفو، اے نبی ان سے انہیں جو ہے درگزر کیجیے. وامر بالعرف، اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے عرف کا کیجیے، ان کے ساتھ کوئی بھی سختی نہ کیجیے. وعارض عن الجاہلین، یہ مکی دور ہے، یہاں گویا کہ منع کر دیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرو گا. اقدام کا موقع آیا جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے، تو پھر لوگوں کے مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے. وعارض عن الجاہلین، ان جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے. وہ اما ینزغنک من الشیطان، اور اگر کبھی تمہیں چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف، فاستعذ باللہ من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے. ظاہر ہے کہ یہاں حضور سے وہ خاطب جو ہے واحد کے سیجے میں خطاب ہے، لیکن ہم سے اور آپ سے خطاب ہے. انسان کو غصہ آ رہا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگے، حضور کی حدیث بھی ہے، جو غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، فوراً پانی پی لیا کرو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ غصہ اصل میں شیطانی جو حملہ ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ. انہو سمیع علیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً وہ لوگ جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تذکرو تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں فیضا مبصرون اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ اخوان ہوں یمدون ہوں فل گئی اور یہ جو شیاطین ان کے اعلی کار یہ مشرکین موجود ہیں وہ تو کھینچتے ہیں انہیں گمراہی کی طرف سب ملائق سرون اور اس سے وہ قطعاً باز نہیں آتے. وہ اذا لم تاتیہم بآیتین اور اے نبی جب آپ ان کے سامنے کوئی موضع پیش نہیں کرتے ان کے مطالبے میں قالو لو لجتبیتھا تو فوراً اعتراض کرتے ہیں کیوں نے ہمیں یہ موضع دکھایا. قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس شے کا جو میرے رب کی طرف وحی کی گئی. ھذا بصائر من ربکم اب یہ جو روشن باتیں اور دلیلیں بیان کر دی گئیں یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں جو تمہاری بند آنکھوں کو کھولنے والی ہیں. وہ ھدًا و رحمت لقوم یؤمنون اور یہ ہدایت بھی ہے اور یہ کلام رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو. استماع آتا ہے کنسنٹریشن کے ساتھ سننا, سماع آتا ہے صرف سن لینا. استماع گویا کہ تمام چیزوں سے لا تعلق ہو کر اب قرآن کو سنو. وانصتوا اور پھر یہ کہ خاموشی اختیار کرو. جہاں تلاوت ہو رہی ہو آداب کے قطعاً خلاف ہے کہ انسان جو ہے اس میں گفتگو بھی کر رہا ہو, اگر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے جی ہی جی میں عاجزی اور زاری کے ساتھ تواضع کے ساتھ. وَخِيفَةً اور آہستہ آواز میں. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور اسی طرح بہت زیادہ چیخ چیخ کر اللہ کے رسول نے بھی دعا کرنے سے منع کیا ہے. اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھو لیکن یہ ہے کہ ایسی آواز سے کہ جو آہستہ ہو زیر لب بھی ہو سکتا ہے, باقی تمہارا رب تو تمہاری دل کے اندر جو ہے اسے بھی جاننے والا ہے. اور دعا مانگتے ہوئے بعض اوقات انسان پر وہ مقام آتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا اور وہ سمجھتا ہے میرے رب کو معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے. جب قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے, تو زبان سے جب تک وہ الفاظ نکلے گے نہیں اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. یہ سٹیج بھی آتی ہے کہ انسان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں, اسے اپنے آپ اعتراف بھی ہے, ندامت بھی ہے, شرمندگی بھی ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے جو میری مراد ہے. ولا تکن من الغافل بالغدو والآصال صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. ان الذین عند ربک یقیناً وہ ہستیاں کی جو تمہارے رب کے قریب ہیں, یہاں مراد ہیں ملائکہ مقربین اور تمام فرشتے, لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اس کی عبادت اور بندگی سے کبھی استکبار نہیں کرتے. ویسبحونہ اور اسی کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں. ولہ یسجدون اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.